مفتی عالم ہند
زندہ باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرمج لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نهاية احترام وعقيدة کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ کرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، میں نہ معلوم کتنے ملکوں کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے معزز مکرم حسن بھائی کی کرم فرمائی ہے کہ وہ رمضان مبارک میں مجھے یہ سعادت ضرور دیتے ہیں کہ میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں اور آپ کے ساتھ میں بھی اللہ و رسول کے ذکر کا فیض اٹھا سکوں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کی عزت اور سعادات دارین میں خوب برکتیں عطا فرمائیں اور آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نہال رکھے اور مجھ گناہگار کی بھی مغفرت فرما دے. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، میرے تعارف میں جو تعریفیں کی گئیں میں اس کے قابل تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا، مگر اتنی امید رب کریم سے رکھتا ہوں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تعریف کرنے والے بندوں کی زبان قبول فرما کے مجھے کسی لائق بنا دے. اب تھوڑی دیر تک میں آپ حضرات سے وقت سے زیادہ توجہ کا طالب ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری چند باتیں غور سے سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم خاص سے ہم سب کو ایک بار اور سعادت رمضان شریف عطا فرمائی. ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ آئندہ یہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے ہر ایک کو رمضان کی برکتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور قاعدہ ہے جس کے اوپر امت بھی مجتمع ہے کہ انما العبرۃ بالخواتیم، اخیر کا اعتبار ہوتا ہے. رمضان کا اگر آخری حصہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار لیا تو انشاءاللہ پروانۂ مغفرت مل جائے. میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریم کی روشنی میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا تو اس نے کچھ نہ کیا. تو اس لیے ہم سب کو یہ اپنا وقت جو تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے اس کو اللہ کی رضا جوگی میں صرف کرنا چاہیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، فرماتی ہے کہ جب رمضان مبارک آ جاتا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی. فرماتی ہیں احیا لیلہ و ایقظ اہلہ و شد المیزان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری راتیں رمضان میں شب بیداری فرماتے تھے، اور وہ شب بیداری ہم لوگوں کی شب بیداری نہیں ہوتی تھی، میرے آقا سرور کائنات اللہ کی عبادت میں ایسے منہمک ہوتی کہ ہر ماں سوا اللہ سے بالکل توجہ موڑ کر صرف اسی کی ذات کی طرف آپ متوجہ اور منعطف رہتے. پھر فرماتی ہیں وَأَيْقَ وَأَهْلَ، اور تمام گھر والیوں کو بیدار رہنے کا حکم دیتے ہیں، تمام ازواج مطہرات بھی آقا کائنات کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی خوابگاہوں کو چھوڑ کر مصلی پکڑ لیتی تھی اور اسی پر رات بھر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگی تھی، جن سے رب ایسا راضی کہ فرمائے کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی کسی اور عورت کی طرح سے نہیں، تم بے مثال عورتیں ہو، مگر ایسی بے مثال عورتیں بھی عبادت میں بھی اپنی بے مثالی قائم کر رہے ہو. پھر سنیے فرماتے ہیں وشد المیزر، رسول پاک تو عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بخاری شریف میں چھٹے نمبر پر یہ روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. کان اجود الناس بالخیر، فرماتے ہیں اجود ما یکون ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل ویلقاہ فی کل لیلہ فیدارسہ القرآن. رسول پاک سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت کا ذریعہ اس وقت خوب موزن ہوتا تھا جب رمضان کا مہینہ آ جاتا اور خاص طور سے اس وقت جبکہ رمضان کی راتوں میں جبریل امین رسول پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور وکار یلقاہ، اور ہر رات رمضان کی ہر رات میں جبریل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ویدارسہ القرآن، اور رسول پاک کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. ایک بار جبریل پڑھتے اور رسول پاک سماعت کرتے، ایک بار رسول پاک تلاوت فرماتے اور جبریل سماعت کرتے. اب اخیر میں کہتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کی تقسیم میں تیز تند آدھی زبردست سائیکلون سے اوپر کر کہ سائیکلون آتا ہے تو کھڑکیاں دروازے بند کر لو، جب بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنا راستہ نکال کر گھر میں اپنی ہوائیں پہنچائی دیتا. میرے آقا کی انعام و اکرام سے اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لے جب بھی پہنچ جائے، ان کی نعمتوں کی بہاریں کہاں نہیں، ہر جگہ. اب ذرا آپ سوچو، یہ وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے سینے سے لگا کر دعا دی تھی، اللہم علمہ القرآن وتاویل القرآن وفقہ فی الدین. اے اللہ انہیں قرآن سکھا دے اور قرآن کا بھید بتا دے اور دین کا فقیہ بنا دے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن عباس، کس نگاہ تفقہ سے انہوں نے رسول پاک کی سخاوت کا جائزہ لیا اور کائنات میں بسنے والے لوگوں کی سخاوتوں کا جائزہ لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ سخاوت ایک رب کریم کی ہے اور ان کی اور رب کریم کی سخاوت کا اگر جلوہ دیکھنا ہے تو اس کے محبوب عزیز کو دیکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب کریم کے خلیفہ اعظم، اسی کے نائب مطلق ہیں. اس لیے کون ہے جو ان کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا، کون ہے جو ان کا صدقہ نہیں کھاتا، مگر کچھ کھانے والے وہ ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے، اور کچھ وہ ہیں کہ کھاتے ہیں اور گن گاتے ہیں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، تیری ہی داستان. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اس لیے اس مہینے کی قدر کرو. بدنی طاعت، مالی طاعت، دونوں کی مشترکہ طاعت میں اپنے طور پر جتنا ہو سکے اس میں اپنے طور پر آپ کام کرتے جاؤ. اللہ کی توفیق ہے. میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے طاعات اور بندگی کے کتنے اسباب مہیا کر دیے اور آسان کر دیے. فرماتے ہیں رمضان آتا ہے تو شیطان کو بیڑیاں پیدا کر قید میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیوں؟ بندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، اور آدمی کبھی غلطی کرتا ہے تو اپنی طرف نہیں منسوب کرتا، کہتا کیا بتاویں شیطان نے بہکا دیا، اپنے آپ کو نہیں کہتا، شیطان ہی پر سب ڈالتا ہے. تو اب اس مہینے میں کسی کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ شیطان نے مجھ کو بہکا دیا ہے، بلکہ اس مہینے میں اگر شیطان بند ہے، اور بے شک بند ہے، اور پھر کوئی غلطیاں کرتا ہے اور اللہ کی طاعت سے باہر جاتا ہے، تو سمجھ لے کہ شیطان نے اس کو بہکایا نہیں ہے، بلکہ آج خود وہ شیطان کا خلیفہ بن کے بیٹھا ہے. اس لیے خوب اچھی طرح سے اپنی حفاظت کا انتظام کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچا، فلا حاجت للہ الا ترک طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اپنا کھانا پینا بند کر دے. کیا اللہ نے روزہ اس لیے فرض کرایا تھا کہ اس کے خزانے کا ڈپوزٹ جو ہے نارمل ہو جائے، کچھ کھانا پینا کم ہو گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اس لیے روزہ فرض کیا کہ تم نے 11 مہینے گزار کر اپنے اندر جو تاریکیاں پیدا کر لی ہیں وہ تاریکیاں چھٹ جائیں، انوار و برکات آ جائیں. اس کا خزانہ تو وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا پیدا کی اور جب تک رہے گی، اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ اللیل والنہار، دن رات اللہ کا دریائے سخاوت جوش مار رہا ہے. ولن تنقص منها حبة، دن رات خرچ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں ایک دانہ کم نہیں ہوا ہے. اتنا بڑا خزانہ ہے اس کا، تو اس نے خزانے کی ڈپوزٹ صحیح کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ اعمال صالحہ کے ڈپوزٹ کو صحیح کرنے کے لیے یہ اللہ نے رمضان میں روزے فرض کیے. تو اس لیے سوچ لو کہ اب اس معیار پر آپ گزار رہے ہیں کہ نہیں اوقات رمضان کے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا یزاد فیہ رزق المؤمن، اس میں مسلمان کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. کیوں بڑھائی گئی؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، کیا بتائیں یہ کام نہیں کر سکے، وہ عبادت نہیں کر سکے، روزی کے دھندے کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ نے غیب سے خزانہ رحمت کے دروازے کھول دیے جب یہ رمضان آ گیا. اسی لیے رمضان میں جتنا کھانے پینے کا خرچ ہے، خدا کی قسم سال بھر کا اگر حساب لگاؤ تو چار مہینے سے زیادہ، چھ مہینے سے زیادہ رمضان میں خرچ کر ڈالتے ہو کھانے پینے پر. کپڑے لتے کا جو اہتمام ہے وہ دیکھو، بچوں کی، گھر والوں کی فرمائشوں کا کی جو تکمیل ہے وہ دیکھو، گھر کی آرائش و زیبائش کا جو خرچ ہے وہ دیکھو، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جو دریا اور سیلاب جاری ہے وہ دیکھو. سب دیکھو اس مہینے میں یہ کیوں ہو رہا ہے اگر روزی نہیں بڑھی. اس لیے اللہ نے یہ بھی رمضان مبارک کی برکت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایسا منادی غیب مقرر کیا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ وعظ و تذکیر ڈال دیتا ہے. ہم لوگ سال بھر وعظ کرتے ہیں، اتنے لوگ اصلاح نہیں پاتے جتنے کہ رمضان کا چاند آیا بغیر پکارے ہوئے دھڑ دھڑا دھڑ لوگ مسجد میں بھاگے چلے آ رہے ہیں. کوئی قرآن کھول کے تلاوت کر رہا ہے، کوئی زبانی تلاوت میں مصروف ہے، اور کوئی پڑھ نہیں پاتا تو قرآن کھول کے اس پر انگلیاں پھیر لیتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ روتا ہے، کہتا ہے کیا کروں، میں نے قرآن مجید پڑھا نہیں ہے تو تلاوت نہیں کر پاتا ہوں، تو کم سے کم ایک ایک حرف کی زیارت تو کرنا. یہی کرتا ہے. ذرا سوچو کہ یہ رمضان میں یہ سب ترکیبیں کون ان کو سجا رہا ہے، کون واعظ، کون مقرر آپ کو سمجھانے کے لیے آیا، مگر یہ سب اللہ کا داعی ہے جو آپ کے دلوں کو کس طرح سے کشاں کشاں لیے چلا آ رہا ہے دربار رب کی طرف. اس لیے آپ سب لوگوں کو ان سب امور کی باقاعدہ قدر کرنی چاہیے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ اور میں تفصیل میں حدیثیں سناتا. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اگر آپ حضرات گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہوں تو لا لگائیے اور ایک بار درود شریف کا نذرانہ اس بارگاہ قدس میں پیش کریں. اللہ صل علی محمد کرم صلاتم و سلام علیک. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو کچھ نہ کچھ خصوصیات عطا کی ہیں. آدمی کو چلنے پھرنے کی، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، یہ ظاہری قوتیں دی ہیں کہ نہیں. اس کے علاوہ اندرونی طور پر آپ کو سوچنے کی، سمجھنے کی، اور مختلف قسم کے افکار اور غیر معلوم چیزوں کو معلوم کرنے کی اندر ایک قوت عطا فرمائی اللہ تعالی نے. یہ قوت انسانوں پر اللہ نے تقسیم فرمائی، مگر ان تمام قوتوں کا سرچشمہ بنایا تو اپنے محبوب کریم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو وجود دیا اور میرے ہی نور کا جلوہ بنایا ہے اور سب مخلوقات. تو اب اسی نور کے جلوے میں یہ سب کچھ ہم اپنے اندر قوتیں پاتے. مگر عجب زمانہ آ گیا کہ لوگ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور ان کی قوتوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اور کبھی کبھی بےہودہ باتیں کرتے ہیں. یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو یہ قوت کیسے, یہ طاقت کیسے. ایک انسان کی فطری طاقت جو ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو طاقت نہیں مل سکتی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فطری طاقت عام انسانوں کی طاقت کے جیسی ہونی چاہیے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے اندازہ کر لیا کہ ایک انسان کو جو طاقت ملی ہے وہی فطری طاقت ہے, اس سے زیادہ طاقت نہیں ہوتی. ایک بیمار آدمی کے پاس بھی طاقت ہے اور ایک پہلوان کے پاس بھی طاقت ہے. کیا پیا پہلوان کے اندر اگر ہم کسی بیمار اور کمزور سے زیادہ طاقت مان لیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے کہ ہم نے طاقت کو محدود کر دیا ایک بیمار کی طاقت کے اندر. کیوں نہیں یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے طاقتوں کو ہر ایک کے اندر یکساں وضعیت نہیں کیا ہے. دیکھنے کی طاقت سب کو برابر نہیں دی, سننے کی طاقت سب کو برابر نہیں دی. اسی طرح ہاتھ مروڑنے, سامان اٹھانے کی قوت ہر ایک کو نہیں دی. دوڑنے, دھوپنے کی, چلنے کی یہ طاقت ہر ایک کو یکساں نہیں دی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ گولڈ میڈل لیتے ہیں دوڑنے کے معاملے میں. کیا ہم سمجھ لیں کہ جتنا تیز ہم دوڑتے ہیں اس سے زیادہ دوڑنے کی طاقت کسی کے لیے مان لی جائے تو وہ شرک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. بلکہ یہ اپنی عقل کا فطور ہے کہ آدمی اسی طاقت کے اندر طاقت کو محدود مانے. اللہ تعالی نے انسانوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا ہے. ان طبقات کے اعتبار سے ان کے اندر جوہر رکھے گئے ہیں. عالم دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, مگر کیا ہر ایک کا پیمانے علم برابر ہے؟ ہر ایک ابو حنیفہ ہی ہو گیا ہے, ہر ایک شافعی ہو گیا ہے, ہر ایک مالک ہو گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں حدیث کے جاننے والے, مگر کیا سب بخاری اور احمد ابن حنبل ہو گئے ہیں؟ نہیں. تو اگر ایک آدمی اتنا علم رکھتا ہے تو وہ سمجھے کہ بس اس سے زیادہ اگر علم کسی کے لیے مانا گیا تو وہ شرک ہو جائے گا. یہ اس کی غلطی ہے. بلکہ یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی امانت کس کے پاس کتنی رکھی. اس لیے اس نے انسانوں کو اسی طرح کا ظرف عطا کیا ہے. تو اللہ تعالی نے قوتیں بہت سی دی, مگر ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے انبیاء کرام کو جو قوت دی ہے وہ قوت کسی پہلوان کو نہیں دی ہے. ایسی قوت ذرا سوچو تو صحیح, ایک قبطی نے ایک اسرائیلی کو پکڑا اور اس کا گلا دبوچنے لگا, اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگی اور چیخنے لگا. موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے, اس نے اشارے سے آپ کو بلایا, آئے, دیکھا کہ قبطی اب اس کا گلا دبا کے اس کو مار رہا ہے. ایک تھپڑ اس قبطی کو مارا, تو ایک تھپڑ مارا صرف اس نیت سے کہ وہ چھوڑ دے اس کا گلا, مگر وہ دنیا ہی چھوڑ کے چلا گیا. ایک تھپڑ میں دنیا چھوڑ کے چلا گیا. سبحان اللہ, یہ گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو. تو یہ حال ہو گیا. تو اب یہ سوچو کہ ایک تھپڑ میں کوئی مر جائے تو اس مرنے والے کا قصور ہے یا تھپڑ کا قصور ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک تھپڑ میں وہ قوت تھی. یہاں حال یہ ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بوجھ اٹھایا نہیں ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے کر آئی ہوئی ہیں کنویں پر اتنا بڑا پتھر کہ جس کو دس بیس آدمی مل کر کے کھسکاتے تھے تو کنویں کا دہانہ کھلتا تھا. اب لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کو سیراب کیا اور اس کے بعد کنواں بند کر کے وہ لوگ اپنے اپنے گھر چلتا بنے. موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو مارنے کے بعد وہاں مصر سے چل دیے ملک شام کی طرف چل دیے ادھر, اور ملاقات وہاں پر دیکھا کہ بھیڑ لگی ہے تو ایک کنویں کے پاس آپ بیٹھ گئے. آئے لوگ جانور اپنا پلا رہے تھے, دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی چادروں میں لپکی ہوئی ہیں اور بکریاں لے کے کھڑی ہیں اور سب کنویں کو بند کر کے چلے گئے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ دونوں نے اپنی بکریوں کو سیراب نہیں کیا؟ کہ نہیں, اب کیسے ہم سیراب کریں, یہ تو دس آدمی بڑی مشکل تھے, بڑے بڑے پہلوان لوگ لگ کر کے اس کو کا پتھر کھسکاتے ہیں تب پانی نکالا جا پاتا ہے, اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں, آپ نے پتھر کھسکایا اکیلے اور پانی نکال کر بکریوں کو پلا دیا. فرمایا کہ لے جاؤ تمہاری بکریاں سیراب ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے والد بزرگوار سے ملاقات کریں, آپ ان سے فیض اٹھائیں. شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ پہنچے آپ نے, شعیب علیہ السلام آپ سے معذور تھے اس وقت, مگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر انہوں نے رسالت کے جوہر دیکھی اور ان کو سمجھ میں آیا. انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں, مگر شرط یہ ہے کہ 8 سال تمہیں میری خدمت میں رہنا پڑے گا, اور اگر 10 سال رہ جاؤ تو یہ تمہاری طرف سے اور بہتر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا, وہاں رہنے لگے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اتنی طاقت اتنی قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے ملی گئی کہ 10 پہلوان جس چٹان کو کھسکاتے تھے اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے, ابھی نبوت کا بار نہیں آیا مگر اتنی قوت کہ ایک ہاتھ سے اس پوری چٹان کو ایک کنارے رکھ دیا اٹھا کر. یہ سمجھ میں آتی بات کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو ایک عجیب و غریب قوت عطا فرمائی. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ 2 دن کے بچے گفتگو کرتے ہوں اتنے لوگوں کو؟ مگر ذرا سوچو کہ ایک قوت ہے. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ عنہا عیسیٰ علیہ السلام کو 1 دن کا بچہ گود میں لے کر آ رہی ہے. یہودیوں نے کہا اے ہارون کی بہن, یہ کیا, کہاں سے یہ تمہاری گود میں بچہ آیا؟ ما کانا ابو کم رسو ان وبا کانت امو کی بغیجہ, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں, بول نہیں سکتی. وہ اشارت الی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا, انہی سے جواب مانگو, تو انہی سے پوچھو. ان یہودیوں نے کہا کہ اے مریم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے ہم کیا بات کریں, ابھی تو یہ 1 دن کا بچہ ہے, اس سے کیا ہم بات کریں, یہ کیا جواب دے گا؟ تو قرآن مجید میں فرمایا
فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
سبحان الله. انہوں نے فرمایا سب سے پہلا جملہ کہ میں اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہوں، اس نے مجھے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے اور اس نے مجھے اپنا نبی بنایا. سبحان اللہ. ابھی کتاب آئی نہیں ہے مگر نبی کو معلوم ہے بچپن میں بھی کہ کتاب ملے، اس لیے ملے گی نہیں کہہ رہے ہیں، مل گئی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہوگا کہ درجے میں نہیں مانا جاتا، ہونے والا ہوگا مگر ہمارے نزدیک ہو چکا ہے. یہ وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے اپنا نبی بنایا. سبحان اللہ. یہ گفتگو دیکھی، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام خود گفتگو کر رہے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام کے دربار میں آؤ تو وہاں یوسف علیہ السلام کی سچائی اور ان کی پاک دامنی، ان کی عفت اور ان کے زہد و تقویٰ کے اوپر جب ایک انگلی اٹھائی گئی تو فرمایا کہ ایک دودھ پیتا گوت کا بچہ لایا جائے، تو چند دنوں کا بچہ لایا گیا. فرمایا یہ گواہی دے اس بات کی، غلطی میری ہے کہ غلطی زلیخا کی. تو قرآن حکیم میں صاف صریح موجود ہے کہ فشہیدہ شاہد من اہلہا، اس نے اسی کے خاندان کا وہ بچہ تھا، اس نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، آپ کی پاکی کی، آپ کی پاکائی، آپ کی عظمت. سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ ذرا سوچو، وہ اپنی زبان سے پوری بات کہتا جا رہا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کو صرف یہ نہیں ہے طاقت کہ بچپن میں بول لیں، بلکہ جس بچے سے چاہے اس سے بولوا بھی لیں، یہ بھی طاقت. اتنی طاقت اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فطرتیں جب تقسیم ہوئی ہیں تو عام فطرتیں عام لوگوں کو دی گئیں، اور خاص الخاص فطرت اللہ نے انبیاء کرام کو عطا کی، اور ان کو ہر اعتبار سے ساری مخلوقات پر برتری عطا کی. اور پھر جب ان نبیوں میں اللہ تعالی نے جس کو سارے نبیوں کا امام، مقتدا، پیشوا، خاتم بنایا ہے، اس کو تمام انبیاء کرام کی تمام خوبیاں، تمام قوتیں، تمام کمالات یکجا طور پر اپنے محبوب مکرم سید الانبیاء کو عطا کر، اس لیے اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، سب کو ہم نے فضیلت سے نوازا ہے، مگر ان میں سے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دی. اور منہم من کلم اللہ، ان میں ایک تو وہ ہیں جن سے خود اللہ نے کلام فرمایا، اور ایک وہ ہیں کہ ایک خوبی کلام کرنے کی نہیں، رفع بعضهم درجات، بے شمار درجے ان کو رفعتیں عطا کی، ہر قسم کی رفعت عظمت ان کو عطا کی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت علم تھی کہ سبحان اللہ، جو علم لوگ سمجھ نہ سکیں نبی کو وہ معلوم، اسی کو علم غیب کہتے ہیں. وہ آپ مجھے بتائیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا پانچ وقت کی نماز فرض ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو بتایا تھا؟ کیا کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا؟ اگر بتایا ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے بتایا اور انہیں نے بتایا کہ پچاس کی فرض تھی مگر میں نے بار بار حاضری دے کر اس کو پانچ کروایا ہے. اب بولو یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر عقل کی بات ہوتی تو اب اللہ کے رسول آپ کو سپرد کر دیتے کہ اب اپنی عقل سے فیصلہ کر لو کہ کتنے وقت نماز پڑھنی ہے اور فجر میں کتنی پڑھنی ہے, ظہر میں کتنی پڑھنی ہے, مغرب میں کتنی پڑھنی ہے, عشاء میں کتنی پڑھنی ہے. یہ سب تم اپنے طور پر طے کر لو. مگر یہ طے کرنا آپ کے ذمے نہیں رکھا گیا, کیونکہ اللہ کی مشیت میں جو نمازیں ہیں وہ نبی جانتا ہے. یہ غیب نبی کو معلوم ہے, آپ کو نہیں معلوم. اس لیے اگر آپ فجر کے وقت سوچو کہ یار اس وقت تو کوئی ڈیوٹی اور دھندا اور یہ وہ نہیں آئے اس لیے اس وقت بارہ رکعت نماز ہم پڑھیں گے, تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی. بلکہ اس وقت تو اتنی نماز کم کر دی گئی, فرمایا گیا کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو دو رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. اب سب نمازیں بند, کوئی نماز نہ پڑھی جائے. بولو یہ آپ اپنی عقل سے طے کر سکتے ہو؟ یہ چیز یہ غیب کی ہے, نبی کے بتانے سے طے ہو. پوری شریعت کا یہ معاملہ ہے. اور غیب کہتے کس بات کو ہیں؟ تمام تفسیر کی اور اصول تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو تو غیب کی تعریف یہی ہے. ما لا یدرک بالعقل ولا بالحس. غیب وہ چیز ہے جو نہ عقل سے سمجھی جا سکے اور نہ احساس سے. گرمی نرمی, بولو جنت کبھی دیکھی, دوزخ کبھی دیکھی؟ مگر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں چیزیں دیکھی؟ دوزخ گرم ہے, ہاتھ لگا کے ٹٹول کے بتاؤ گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے, معلوم ہو رہی ہے؟ نہیں. تو یہ غیب یہ نہیں معلوم, یہ کچھ نہیں معلوم. اس لیے رفیقان ملت اس طرح پر تمام شریعت کے احکام میں سمجھتا ہوں یہ علم غیب سے متعلق. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو دیکھنے کی بھی قوت دی, تو ایسی قوت دی کہ غیب دیکھتے ہیں, جو چیز نگاہ کے سامنے ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور جو نگاہ کے سامنے نہیں ہے وہ بھی دیکھتے ہیں, اور جو دور دراز ہیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, اور جو موجود نہیں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. سب چیزیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. سبحان اللہ. کہاں یہ زمین یہ فرش اور کہاں عرش, میرے آقا کی نگاہیں وہاں تک. مگر اب کچھ ایسے بدبخت پیدا ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت اپنی دیکھنے کی قوت سے زیادہ نہیں مانتے, اپنی قوت بصر سے زیادہ نہیں مانتے. مگر خود بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا ابو بکرہ حوادنی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پہنچ گئے. جھٹ سے آپ نے
صف کے پیچھے ہی، آخری صف کے بھی پیچھے اللہ اکبر کا کہ پھر اللہ اکبر رکو کر، حضور کو رکو میں پا لیا، پھر رکو ہی میں ایک قدم لمبا کر کے بڑھایا اور صف میں گھس گئے. سمجھ گیا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا، فرماتے ہیں اے ابو بکر تم نے اپنی نماز صف کے پیچھے کیوں شروع کی، صفوں کے پیچھے کیوں شروع کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مسجد میں داخل ہوا تو آپ رکوع میں تھے، میں نے سوچا کہ صف میں گھستے گھستے تک کہیں آپ رکوع سے سر اٹھا دیں گے تو میری رکعت چھوٹ جائے گی، اس لیے میں نے پہلی رکعت پانے کے لیے یہ صف کے پیچھے ہی اپنی نماز شروع کر دی، پھر صف میں داخل ہو گیا. فرمایا میرے آقا نے زادک اللہ حصا ولا تقل، اللہ پہلی رکعت کی محبت تیرے دل میں بڑھا دے، مگر آئندہ ایسی حرکت مت کرنا کہ صف کے پیچھے نماز شروع کرو، ایسا مت کرنا، صف میں جگہ ہے تو پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے، پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے. اب بولو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ تمام مقتدیوں کو دیکھ رہی، نماز پڑھانے والا امام قبلے کی طرف رخ رکھتا ہے یا صفوں کی طرف جیسے خطبہ دیتے وقت کدھر اس کا منہ ہوتا ہے؟ بولو کدھر اس کا رخ ہوتا ہے؟ کیا ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے میں آپ کی طرف منہ کر کے ہوں؟ امام ایسے ہی رہتا، امام کی پیٹھ ہوتی ہے سب کی طرف، مگر پیٹھ کی طرف اس طرح سے وہ بھی ایک صف، دو صف، تین صف، چار صف، پانچ صف، صفوں پر صفیں گزرتی جا رہی ہیں، بالکل آخری صف کے پیچھے وہاں بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں. جو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی محاذات کا محتاج نہیں رکھا ہے، بلکہ نبی کے دیکھنے کا ارادہ جدھر کا بھی ہو، رخ کہیں بھی ہو اور جدھر کا ارادہ ہو وہ چیز نظر آئے، آگے ہو، نیچے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، نزدیک ہو، دور ہو، روشنی میں ہو، تاریکی میں ہو، سب دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے چند مسائل میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، وقت تو نہیں ہے مگر بتا دوں. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی نے امام کو رکوع میں پا لیا اس کو رکعت مل گئی، امام کو رکوع میں پا لیا اس کو رکعت مل گئی. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضور نے منع فرمایا ہے دوسری حدیث میں کہ آدمی رکوع اور سجدے میں قراءت نہ کرے، اس پر تمام امام لوگوں کا اتفاق ہے کہ رکوع اور سجدے میں کوئی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا. سمجھ گیا؟ اب ابو بکر حوازنی رضی اللہ عنہ رکوع میں ملے حضور سے، تو اب بتاؤ کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی تو کب پڑھی، اور رکعت بھی مل گئی. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف اٹھا کر دیکھیں، فرمایا من ادرک الامام فی الرکوع فقط ادرک الرکعت، جس نے امام کو رکوع میں پا لیا تو اس نے رکعت پا لیا. اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ مقتدی کے اوپر فاتحہ، سورہ فاتحہ کی قراءت فرض نہیں. یہ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ بھی سمجھ میں آیا ایک مسئلہ کہ جب کوئی نماز پڑھے تو نماز پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ نیت بھی رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازیں دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے میرے آقا نے متوجہ،
اس لیے دوسری حدیث بخاری میں میرے آقا فرماتے ہیں
انکم ترون ان قبلتی ہا ہونا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر ہے قبلے کی طرف،
انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھو، فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے.
آپ لوگوں میں اتنے لوگ ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی آپ سے مل جائیں کہیں، ان میں سب سے پوچھ لو کہ کسی فرشتے سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ کوئی فرشتہ کبھی دیکھا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، مگر کبھی ملاقات ہوئی؟ کوئی صاحب بولو اپنا میں نہیں فرشتہ دیکھ سکا، کم سے کم فرشتہ دیکھنے والے کو تو دیکھ لوں، ہے کوئی؟ ہے؟ مگر میرے آقا سرور کائنات فرشتوں کو دیکھتے ہیں،
باتیں کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، مسافرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، یہ شان. اور اتنی پر بس نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ احد میں ایک روایت، جنگ بدر میں دوسری روایت، فرمایا وہ دیکھو وہ جبریل ہیں، ان کے اوپر جنگ کے اسلحے ہیں پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے دانت ذرا سا آگے کو بڑھے ہوئے ہیں، اس پر دھول جمی ہے. دیکھ لو دیکھ لو، میرے آقا تو دیکھ ہی رہے تھے، لوگوں کو دکھا رہے تھے. بخاری شریف کی یہ حدیث. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھو حدیث بخاری شریف باب کتاب المغازی میں باب و غزوہ بنی قریظہ، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَرَى الْغُبَارَ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ مِنْ مَوْكَبِ جِبْرَئِيلَ حِينَ كَانَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، کہ میں وہ دھول بھی اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو جبریل اپنا گھوڑا دوڑا رہے تھے تو دھول اڑ رہی تھی، زقاق بنو غن کی گلیوں میں رسول پاک کے ساتھ وہ گھوڑے پر جا رہے تھے. یعنی جبریل کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کا گھوڑا بھی دیکھ رہا ہوں، گھوڑے کی دھول اڑ رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، تو میرے آقا نے جس کو چاہا دکھا بھی دیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھنے کی شان تو عجیب و غریب ہے. ذرا یہ مشکات شریف میں شرح السنہ کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصور بصرا والشام، میں وہ ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے ایک ایسی روشنی دیکھی کہ جس روشنی کے میں میری ماں نے شام کے شاہی محلات اور بصرا کے شاہی محلات بھی دیکھ ڈالے. سبحان اللہ، یہ میرے آقا سرور کائنات کا نور جگمگایا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اس نور میں میرے آقا نے اپنی والدہ کو کیا کیا دکھا دیا ہے، دکھا دیا سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے کے شاہی محلات، درمیان میں کتنے پہاڑ ہیں اور کتنی دوریاں ہیں، اور پیدائش کا وقت اندھیرے کا وقت ہے. میرے آقا جب پیدا ہوئے تھے تو وہ اندھیرے کا وقت تھا، بارہویں شب میں اس وقت چاند بھی ڈوب جاتا ہے، اس وقت میرے آقا تشریف لائے. اب ذرا سوچو، اندھیرا بھی ہے، راستے کی دوری بھی ہے، اور جگہ جگہ پہاڑات ہیں، جنگلات ہیں، مکانات ہیں، کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہ بن سکی اور میرے آقا کے اس نور نے اپنی ماں کو سب زیارت کر سب زیارت کر.
تو اب ان کے دیکھنے کی کیا نہ قوت تھی نگاہ
آنکھ میں,
وہ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے.
مولا علی کی یہ روایت بخاری میں پڑھیے, فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور مقداد ابن اسود اور زبیر ابن عوام تینوں کو حکم دیا کہ تم لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر مکے کی طرف جاؤ, تمہیں راستے میں
صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جگہ کا نام کیا
ایک جگہ کا نام بتایا, اب وہ زبان پر آئی نہیں رہا. ہاں وہاں پر تمہیں ایک عورت اونٹنی پر سوار مکے کی طرف جاتی ہوئی ملے گی, سمجھ گیا؟ وہ عورت ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے جس میں ہمارا جنگ کا راز لکھا ہوا ہے, وہ خط اس سے چھین کر کے لے آؤ, سمجھ گیا؟ ہاں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہاں پر تمہیں ملے گی وہ عورت.
تینوں فرماتے ہیں ہم لوگوں نے تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑایا
اور جیسے ہی وہاں پہنچے دیکھتے کیا ہیں, ایک عورت اونٹنی پر سوار مکے کی طرف جا رہی ہے, آگے سے گھیر کر اس کو روکا, اونٹنی بٹھا دی, فرمایا تلاشی لی, سب اس کی گٹھری یہ وہ سب سامان تلاش کر ڈالا مگر کوئی خط ملا نہیں. فرمایا کہ خط کا میرے پاس مائنڈی من کتاب, میرے پاس کوئی خط کوئی کتاب نہیں کوئی خط نہیں.
مولا علی کو جلال آ گیا, فرماتے ہیں آخری جیل کتاب بَإِلَّا لَوْ جَرِّتَنَّكِ,
خط نکال ورنہ ابھی ننگا کر کے تلاشی لوں گا.
بڑی جلال میں آ گئے, ماں کرنا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
رسول پاک نے ہمیں غلط خبر نہیں دی ہے, وہ جو بولتے ہیں وہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہے, اس لیے وہ غلط نہیں ہے, خط نکال ورنہ ننگا کر کے تلاشی لوں. اب جلال دیکھا اس نے کانپ گئی اور اس کو سمجھ میں آیا کہ اب تو بے عزتی ہو ہی جائے گی. فوراً اس نے اپنی چوٹی کے اندر انگلیاں گھسیڑی اور تڑا مڑا ایک خط نکالا اس میں سے اور مولا علی کو دیا. مولا علی نے وہ خط لیا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور خط پڑھا گیا. لکھا تھا ھذا من حاطب ابن ابی بلتعہ الى قریش مکہ, یہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے ہے, قریش مکہ کے نام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا زبردست انتظام کر لیا ہے, میں تمہیں پہلے ہی سے آگاہ کر رہا ہوں. جی حاطب ابن ابی بلتعہ سامنے بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ. رسول پاک فرماتے ہیں ما ھذا یا حاطب, حاطب یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں ایمان چھوڑ کر کے کفر میں آ گیا, حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ ہیں سب کے خاندان کے لوگ مکے میں موجود ہیں. کل جب مکے میں آپ فوج لے کے داخل ہوں گے اور جنگ ہوگی تو ان کے بال بچوں کی حفاظت ان کے خاندان والے کریں گے. میں مکے میں آ کے ایک باہر سے آباد ہو گیا تھا، میرا کوئی رشتے دار وہاں نہیں، اب میرے بچے وہاں پڑے ہیں. یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ ان پر احسان کر دوں تاکہ وہ لوگ میرے بچوں کو تکلیف نہ دیں. مکے والے میرا احسان مان کر کے بچوں کو تکلیف نہ دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیں، اس منافق کی گردن اڑا دو. فرمایا بیٹھ جاؤ. عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. فرمایا میرے آقا نے یہ سچ کہہ رہا ہے، جو کچھ ہے سچ کہہ رہا ہے. تو حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، سچ کہہ رہا ہوں مگر کام تو منافقوں کا کیا، جنگ کی بات دشمنوں کو نہیں پہنچائی جاتی، اس لیے مجھے اجازت دیں. تو حضور نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حاطب بدری صحابی ہے، جنگ بدر کا شریک ہے، اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے، ان اللہ قد اطلع قبل، اللہ تعالی کو پہلے ہی سے معلوم ہے. ولذا قال، اسی لیے اللہ نے فرمایا اے معلوم آ کے تم یا بدر قد غفرت لکم، اے بدر کے صحابہ جو جی میں آئے کرو میں نے معاف کر دیا، مغفرت کر دی ہے تمہاری. دنیا میں کسی کو یہ فیض نہیں، جو جی میں آئے کرو سب میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ ان کے لیے. حضرت عمر اتنا سن کر رونے لگے. اب یہاں پر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس نے بتایا رسول پاک کو کہ وہ عورت جا رہی ہے خط لے کر، اور کس کا خط لے کر، خط میں کیا مضمون ہے؟ یہ میرے آقا عورت کا اونٹ بھی دیکھ رہی ہیں، عورت کو سوار بھی دیکھ رہے ہیں، عورت کے پاس خط بھی دیکھ رہے ہیں، خط کا مضمون بھی دیکھ رہے ہیں. بولو میرے آقا کے دیکھنے پر کیا اعتراض؟ بس اب بات آگے بڑھاؤں تو بہت سی حدیث ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر میں اتنے پر بات ختم کر دوں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ عطا فرمائی، دیکھنے کی قوت تو الگ تھی، دوسری قوت یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ دم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.
ماشاءاللہ حضرات گرامی، ہم اور آپ دل و روح کو متمدن ہو کر سید القورین صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا تصور مانگ کر بہت سارے اشاق کرام